سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف بالله مجدد الزمانة حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے، یعنی جو آدمی اپنے دل کی خواہشات کو برباد کرتا ہے اور اپنے دل کو اپنی خواہشات سے ویران کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دل کو اپنا بناتے ہیں، اسی دل میں اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں. دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے، تباہ ہو کے جو دل تیرا محرم غم ہے، تباہ ہو کے جو دل تیرا محرم غم ہے، اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے، اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے، تباہ ہو کے جو دل تیرا محرم غم ہے. ہزار ہزار خون تمنا ہزار غم سے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے، دل تباہ ہزار خون تمنا ہزار غم سے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. مجھے صدرنگ و بو سے کیا مطلب، مجھے عالم میں صدرنگ و بو سے کیا مطلب، میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک خیرت کے سامنے گرچے ہیں صد ہزار عالم، خیرت کے سامنے گرچے ہیں صد ہزار عالم، نگاہ عشق میں تیرا
در کے سامنے کرتے ہیں صدا
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد خود کو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے دل میں یہ بات اتار دے اور سب مسلمانوں کے دل میں یہ بات اتار دے اور سب کفار کو بھی خدا تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے اور دولت ایمان سے نواز کر ہم سب کو جذب کامل نصیب فرما دے اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے اور ہم سب کے ماضی کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے معاف فرما دے, چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں علانیہ ہوں چھپکے کیے ہوں, اے اللہ تو سب گناہوں کو جانتا ہے, جان کر کیے ہیں انجانے میں کیے ہیں, الہ العالمین محض اپنے فضل سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری زندگی کو نور والا بنا دے اور ہمارے سر سے پیر تک ہم کو اپنی طاعت میں جکڑ لیں اور کسی عضو چھوٹے سے چھوٹے عضو کو بھی نمک حرامی میں مبتلا نہ ہونے دیں. زندگی تیری دی ہوئی ہے, اعضاء تیرے دیے ہوئے ہیں, صحت تیری دی ہوئی ہے, تمام نعمتیں آپ ہی کی دی ہوئی ہیں, لیکن ہم نمک حرامی کر جاتے ہیں, آپ کی نافرمانی کر جاتے ہیں. اللہ ہمیں نمک حلال بنا دیں, اپنا وفادار بنا دیں, بے وفائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سب جانتے ہی ہیں کہ آج کل اسمارٹ فون کا فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, آئے دن ایک چھوڑ دو چھوڑ ہزاروں واقعات ہو رہے ہیں جن میں سے بہت سی اطلاعات ہمیں مل جاتی ہیں, بہت سی اطلاعات نہیں ملتی. دل دکھ جاتا ہے, دل کٹ جاتا ہے کہ اسمارٹ فون نے اچھے اچھے لوگوں کو جو ہے برباد کر دیا. صورت بایزید میں ننگے یزید بنے ہوئے ہیں اور وجہ یہی ہے اسمارٹ فون, اور کس قدر شرمناک واقعات ہو رہے ہیں, چھپ چھپ کے گناہ ہو رہے ہیں. لیکن مخلوق سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے کہاں چھپے رہ سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہماری ستاری فرمائے, گزشتہ تمام ماضی کی ستاری فرما کر معاف فرما کر ہم کو اب اللہ والی زندگی عطا فرمائی دے. دو زندگیاں ہیں ہر انسان کی, ایک یہ مختصر اور عارضی زندگی ہیں اور اس میں ہر طرح کے غم پریشانیاں تشاویش اور جو ہے سب طرح کے حالات یہاں پر ہیں, بیماری بھی ہے, پریشانی بھی ہے, روزی کی فکر بھی ہے, معاش کی ہر طرح کے مسائل ہیں یہاں. لیکن اس زندگی کے بعد اگلی جو زندگی آ رہی ہے اس میں تو بھائی مومن صالح کے لیے مزہ ہی مزہ ہے. کل بھی میں حیدرآباد میں یہی بار بار عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا چھٹنے والی ہے, فانی ہے, اور یہاں کی ہر خوشی عارضی, یہاں کا غم عارضی, ہر تکلیف عارضی ہے اگر ہے بھی تو. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں تو نعمتوں کی برسات دیکھیں گے, کس قدر نعمتیں ہمارے گناہوں کے باوجود خدا تعالیٰ نعمتیں برسا رہے ہیں. زندگی ہے, صحت ہے, اولاد ہے, ایمان ہے سب سے بڑی دولت, عافیت ہے سب سے بڑی دولت ایمان کے بعد, اور کس سینکڑوں قسم کی نعمتیں ہیں, روٹی بھی ہے, کھانا بھی ہے, عزت بھی ہے, سلام دعا بھی ہے, خاندان بھی ہے, سواری بھی ہے, کتنی نعمتیں گنتے جاؤ لا تحصوها, تم اس کو شمار نہیں کر سکتے خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو. تو لیکن پھر بھی اگر کوئی خوشی یا کوئی غم آ جاتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ سب عارضی ہے اور زندگی بھی عارضی ہے, اور اس زندگی کا مقصد اگلی زندگی کو بنانا ہے. میرے شیخ شیخ العلماء ترجمان اکابر شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم, جن کی نصیحت ہمارے یہاں گھر میں بھی لگی ہے, یہاں بھی لگی ہے, تقسیم بھی کی ہے, فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو. یہ دنیا ہمارا اصلی وطن نہیں ہے, بس اس دھوکے سے خدا تعالی ہماری جان چھڑا دے. جو کام کرو یہاں یہی سمجھ کے کرو کہ عارضی ہے, ضرورت کے تحت کرو کہ بھائی ضرورت ہے, روٹی چاہیے, کپڑا پہننے کو چاہیے, اور جوتا چاہیے, اور مکان چاہیے, چھت اپنے اوپر سائے کے لیے, پانی کی ضرورت ہے, یہ سب ضروریات زندگی ہیں, تو بقدر ضرورت ان کے لیے محنت کر لو اور باقی اپنے اوقات کو جنت کو آباد کرنے میں لگا دو. ہماری اصل رہنے کی جگہ, ہمارا اصل وطن جو ہے وہ آخرت ہے, اور مرنے کے بعد ہمیں انشاءاللہ تعالی یہ جو اعمال ہم نے دنیا میں کیے ہوں گے خدا تعالی اپنے فضل سے قبول فرمائے, تو سب کے سب اس کا بدلہ ہم کو مل جائے گا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ دنیا دار العمل ہے, یہاں بدلہ نہیں ہے, اور آخرت دار الجزا یعنی بدلے کی جگہ ہے, وہاں عمل نہیں ہے. بس عقل مند آدمی وہ ہے جو باقی رہنے والی چیز کو غالب رکھے. حدیث پاک میں ہے, من احب دنیا ہو اضر بآخرتی, جس نے اپنی دنیا کو ہر وقت مقصود و مطلوب اور محبوب بنا لیا اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا. ومن احب آخرتہ اضر بالدنیا, اور جس نے اپنی آخرت کو محبوب رکھا اور مطلوب رکھا اور مقصود بنایا, خدا کی رضا کو مقصود بنایا, اس نے اپنی دنیا کو نقصان کیا. یعنی کہ نقصان سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ننگے پیر ہو گیا, پھٹے کپڑے ہو گئے, کپڑے اتر گئے, ایسا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ مال میں کچھ کمی ہو سکتی ہے, مطلب یہ ہے کہ نعمتوں میں, آسائش میں, راحت میں کچھ کمی ہو سکتی ہے, لیکن دیکھنا یہی چاہیے کہ جو سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فآثروا ما يبقى على ما يفنى, کہ پھر اپنے جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو غالب رکھو اس چیز پر جو فنا ہونے والی ہے. مراد یہی ہے کہ اپنی آخرت کو مقدم رکھیں ہم, اور اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے ذریعے, اپنی یاد کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو مناتے رہیں, اللہ کو یاد کرتے رہیں, اور اپنی جنت کو ہم بناتے رہیں. اور جنت کو بنانے میں سب سے بڑی عبادت, سب سے بڑی عبادت جس کو عام طور پر ہلکا سمجھا جاتا ہے, اور وہ ہے سب سے بڑی عبادت گناہ سے بچنا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتق المحارم تکن اعبد الناس, کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. یہ اعبد الناس اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جس کو انگریزی میں سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں, سب سے اعلیٰ یعنی سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. کیا کرنے سے؟ گناہ سے بچ جانے سے. تقویٰ اور پرہیزگاری کے مقابلے میں نفل عبادات کی وہ اہمیت نہیں ہے, تقویٰ اس سے بڑا درجہ رکھتا ہے, تقویٰ اس سے بڑے درجے کی عبادت ہے. مگر افسوس ہے کہ ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں. آنکھوں کے گناہ تو عام ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. زبان کے بھی بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں, زبان سے بھی انسان کھٹا کھٹ گناہ کر جاتا ہے. زبان چلتی رہتی ہے, لوتھڑا ہے گوشت کا, اور جو جی چاہے کبھی ادھر پھسل گیا کبھی ادھر پھسل گیا. ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز کا خوف رکھتے ہیں, یعنی میں کس چیز سے زیادہ بچوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک نکال کر پکڑ کر فرمایا کہ اس چیز سے, یعنی زبان کے معاملے میں بہت ڈروں, بہت خوف کروں کہ ذرا ذرا سی دیر میں انسان کے دل میں کوئی بات آئی فوراً بے سوچے سمجھے منہ سے نکال دی. تو اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے کہ محاورہ ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا, مندمل نہیں ہوتا. کتنی بھی معافی مانگ لیں لیکن دل میں ایک تاثر رہتا ہے کہ اس نے ہمیں ایسے ایسے کہا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر گناہ سے. تو آنکھ سے اور زبان سے خصوصاً ان کے گناہوں سے بچنا چاہیے, اور جاننا چاہیے کہ زبان سے کس کس قسم کے گناہ ہم کر ڈالتے ہیں جس کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہے کہ اچھا یہ بھی گناہ ہے یہ بھی گناہ ہے. تو میں نے گزشتہ دنوں جو بیان زبان سے متعلق کیا تھا تو اس میں تقریباً میں نے گنا تو 23 سے زائد طرح سے ہم زبان سے گناہ کر دیتے ہیں. اس کی تفصیل رسالہ اصلاح اخلاق جو ہمارے حضرت مرشدی رحمت اللہ علیہ کا تصنیف کردہ ہے اس کا مطالعہ کر لیں, یا بہشتی زیور کا مطالعہ کر لیں کہ زبان سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے, غیبت بھی ہو جاتی ہے, تانا بھی دے دیتا ہے انسان, اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو ہم نے تانا دے دیا کس قدر تک. تو اس کا علاج یہی ہے کہ آدمی سوچ کر بولنے کی مشق کرے. میں عرض کرتا ہوں کہ سوچ کر بولنا بہتر ہے بول کر پچھتانے سے. بول دیا اب پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی, اس سے بہتر ہے کہ ہم سوچ کر بولیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ زبان سے 23 طرح کے گناہ تو سمجھنے آ گئے کہ ریاکاری ہو جاتی ہے. مثلا حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ایک شخص نے اپنے نوکر کو آواز دی اور کہا کہ مہمان کے لیے اس سرائی سے زمزم لاؤ جو میں دوسرے حج میں لایا تھا. تو فرمایا کہ زبان کا یہ جملہ دونوں حج کے ثواب ضائع ہوں گے. ریاکاری اس کے اندر آ گئے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اسی طرح جھوٹ باتیں, اور جھوٹ تو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ سچ بولا کرو, کہ سچ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور سچائی اور نیکی جنت میں لے جاتے ہیں. اور جہاں جھوٹ سے بہت بچا کرو, کیونکہ جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور جھوٹ اور برائی جہنم میں لے جاتے ہیں. اور احادیث میں ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے ایک میل دور چلے جاتے ہیں, کیونکہ جب جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے, کیونکہ فرشتے جو ہے وہ لطیف مخلوق ہیں تو ان کو بدبو برداشت نہیں ہوتی, ایک میل دور چلے جاتے ہیں. اور جھوٹ بولنے والا ہمیشہ ذلیل ہو جاتا ہے, کہیں نہ کہیں اس کا جھوٹ نکل جاتا ہے. وہ ہے نا محاورہ کے جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے, تو ایک جھوٹ کی خاطر پھر دسیوں جھوٹ بول کر اس کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولتا ہے. تو اس طرح سے جھوٹ کا ایک تو گناہ کبیرہ ہے, اور ایک جھوٹ اس طرح سے ہے کہ خلاف واقعہ بات کہنی, بات کچھ تھی اس کے الفاظ سوچ سمجھ کے استعمال نہ کرے تو اس سے بات بدل گئی, یہ بھی جھوٹ ہے. اسی طرح سے بغیر تصدیق کے, جیسا کہ آج کل ہر خاص و عام اس میں مبتلا ہو رہا ہے, الا ماشاءاللہ جن کو احساس ہے گناہ سے بچنے کا خیال کرتے ہیں, سوچ کے بولتے ہیں, کہ یہ جو نیٹ پہ واٹس ایپ پہ جو اطلاعات آتی رہتی ہیں تو اس کو دلچسپی سے پڑھتے بھی اور دوسروں کو پہنچانے کا بھی فریضہ انجام دیتے ہیں. جیسے کہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ جو کلپ آپ کے پاس آئے اس کو فارورڈ کریں, اور بعض ساتھ میں لکھ بھی دیتے ہیں کہ ہزاروں آپ جتنے فارورڈ کریں گے اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا, اور عجیب عجیب باتیں بھی اس سے منسوخ کر دیتے ہیں. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ اکثر جھوٹی ہوتی ہیں, اور ان میں ایک جھوٹ اور خلاف واقعہ بات کی مبالغہ آرائی بھی ہو جاتی ہے. بات تھوڑی تھی اس کو بڑھا دیا. کسی نے کہا کہ بھئی وہاں کچھ آدمی مثلا مر گئے, کہا اب آگے بڑی خبر تو ارے وہاں بہت آدمی مر گئے, تو یہ بات بدل گئی, مبالغہ ہو گیا, جتنی بات تھی اس سے بڑھا دیا. اسی طرح ایک واقعہ حکیم الامت نے لکھا ہے رحمہ اللہ کہ حضرت سلطان بلخی رحمت اللہ علیہ, ان کے یہاں دو شخص آئے اپنے علاقے سے محلے سے بیعت ہونے کے لیے. تو جب آئے تو حوض پر وضو کرنے لگے, حضرت سلطان جی بھی وضو فرما رہے تھے, تو دونوں آپس میں بات کر رہے تھے, اور ایک شخص جو ہے اس نے یہ کہا اپنے ساتھی سے کہ ہماری جو مسجد ہے اس کا حوض بہت بڑا ہے, اس حوض سے بہت بڑا ہے. تو حضرت سلطان جی نے پکڑ لیا, پوچھا کہ بھائی کتنا بڑا ہے تمہاری مسجد کا حوض؟ تو انہوں نے کہا حضرت بڑا ہے. بھائی کتنا بڑا ہے؟ کہا کہ حضرت ایک ہاتھ بڑا ہے. کہا تم نے کہا کہ یہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا تو اس کے ساتھ نہیں میچ کرتا. تو پھر ان کو بیعت نہیں فرمایا, نکال دیا وہاں سے, کہ تم نے زبان میں احتیاط نہیں ہے تمہارے اندر, ڈانٹ ڈپٹ کے نکال دیا. حکیم الامت نے یہ بات لکھی کہ بظاہر تو اس کو ظلم سمجھا جائے گا کہ انہوں نے نکال دیا وعدے سے بیعت کے لیے, لیکن حقیقت کیا ہے کہ فرمایا کہ اللہ والے کسی کو بھی اصلاح سے محروم نہیں کرتے ہیں. فرمایا ہمیشہ کے لیے سبق دے دیا زبان کی احتیاط کا, ہمیشہ کے لیے زبان کی احتیاط کا سبق دے دیا. کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے اللہ والوں کے پاس. فرض یہ کہ زبان کے گناہ ہیں, طرح طرح سے ریاکاری ہو جاتی ہے, تانا دے دیتا ہے, لعنت پٹکار, یہ بھی ایک مرض ہے. شیخی بگاڑنا بھی مرض ہے, اپنے جو حاصل نہیں ہے چیز اس کو جتلانا کہ ہمارے پاس یہ ہے, فلاں مال ہے, یہاں بھی یہ کھاتے ہیں ہم نے ایسا کیا. عورتوں میں بھی یہ مرض ہوتا ہے شیخی بگاڑنے کا, تو یہ بھی جو ہے بڑا گناہ ہے اور زبان ہی کے ذریعے ہوتا ہے. اور بھی طرح طرح کے گناہ ہیں. تو آنکھ کا گناہ, زبان کا گناہ, یہ بڑی جلدی انسان جو ہے نا, یہ دونوں چیزیں بڑی نازک ہیں, کہ آنکھ کی بھی پلک جو ہے کتنی ہلکی سی چیز ہے, ہلکا سا ایک پردہ ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آنکھ بچانے کے لیے, نگاہ بچانے کے لیے خدا نے یہ پردہ دیا ہے, اور اتنا آسان ہے نگاہ بچانا, لیکن یہ کہ جسمانی مشقت تو نہیں ہے کہ جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. یہ پلک ہے یہ اس کو جھپکانا ہے بس, آنکھیں جو ہے پردے, آنکھ کا پردہ اس کو نیچے جھکانا ہے. لیکن چونکہ دل پر مشقت ہے, ہاتھ میں موبائل ہے اور دیکھ کوئی نہیں رہا ہے, رات سب سو رہے ہیں, اس تنہائی کے اندر شیطان جو ہے وہ آ گیا اور اٹھا لیا موبائل. اور کچھ تو لوگ جان بوجھ کر صریحاً گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں, گندی چیزیں اس کے اندر دیکھتے ہی ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے اپنے کو بیوقوف بناتے ہیں, ہوتے نہیں ہیں, چلاکی کرتے ہیں, ذرا خبریں دیکھ لیں, ذرا فلاں کام, ذرا فلاں معلومات, اسی بہانے سے چوری چوری نگاہ خراب ہوتی رہتی ہیں. دفتروں میں عورتیں کام کر رہی ہیں, ان سے تعلقات ہیں, واٹس ایپ پہ ان سے باتیں چل رہی ہیں, بظاہر دفتری کام ہے لیکن ساتھ میں نفس بھی شامل ہے, نفس بھی حرام مزے لے رہا ہے. تو یہ اور ان باتوں کے اتنے شرمناک واقعات سامنے آ رہے ہیں, گھر بھی ٹوٹ رہے ہیں, اور پھر گھر ٹوٹنے کے بعد دونوں جو ازواج ہیں وہ سر پکڑے بیٹھے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا. ہمارے مرشد کے زمانے میں حضرت مرشدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, کتنے واقعات سناتے تھے اس دور کے جبکہ موبائل ایجاد بھی نہیں ہوتا, کہ نگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے کیسے کیسے واقعات ہو گئے, اور پھر وہ پچھتائے وہ لوگ. اس لیے کہ جو آدمی ظلم کرتا ہے کسی پر, خصوصاً اپنی بیوی پر, تو چونکہ وہ ایک کمزور مخلوق ہے تو اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ اس کو پکڑتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹ جائے گا, دنیا میں بھی اس کو سزا ملتی ہے, دنیا میں بھی پریشانی اور آفتیں اس پر آتی ہیں یا آنے والی ہوتی ہیں. بعض اللہ تعالیٰ ٹالتے رہتے ہیں بلاؤں کو کہ شاید یہ توبہ کر لے, مہلت دے دیتے ہیں اس کو, لیکن جب باز نہیں آتا تو پھر وہ رسوا ہو کے رہتا ہے, اس کی رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے, کیونکہ گناہوں سے آدمی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے, مفہوم ہے تقوی سے نہیں رہتا, تو خدا تعالیٰ کی ہاں اس کی قیمت گر جاتی ہے, اور اس طرح سے وہ مخلوق میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے جو آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی رکھ کے چلتا ہے, تقوی سے رہتا ہے, فرما بردار ہوتا ہے, تو خدا تعالیٰ کا وہ محبوب بن جاتا ہے. جب وہ محبوب بن جاتا ہے اللہ کا, تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس بندے سے محبت کرو. یہ اولیاء اللہ. تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام ساتویں آسمان پر تشریف لاتے ہیں, وہاں کے فرشتوں کو اطلاع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے, زمین پر فلاں بندہ ہے اس سے محبت کرتے ہیں, تم بھی اس سے محبت کرو. وہ ساتوں آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, پھر چھٹے آسمان پر آتے ہیں, پھر پانچویں, چوتھے, تیسرے, دوسرے, پھر دنیا کے آسمان پر وہ فرشتے آتے ہیں اور وہ اطلاع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں, تم بھی اس سے محبت کرو. یہاں تک کہ پھر وہ فرشتے جو دنیا میں انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ انسانوں کے دلوں میں مخلوق کا اکرام ڈالتے ہیں, اس بندے کا اکرام ڈالتے ہیں, محبت ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں, ان کے دل میں خود الہام ہوتا ہے کہ ہم بھی اس سے محبت کریں. اسی طرح سے جو آدمی گناہوں پر سے باز نہیں آتا ہے اور رسوائی کے کام کرتا رہتا ہے, پھر خدا تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو ذلیل کر دیتے ہیں, دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے, اور خدا نہ خواستہ توبہ نہ کی, معافی نہ مانگی, معاف نہ ہوئے اس کے گناہ, تو پھر آخرت میں بھی رسوائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب خوب حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نے کتنے واقعات سنائے, فرمایا کہ ایک شخص نے صرف شکل کی خاطر ہے بدنگاہی کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے, کیونکہ شیطان ایک آنا حسن کو 16 آنا بناتا ہے, مسمرزم کر دیتا ہے, اس کی پٹی ایسی پڑھاتا ہے کہ اچھی خاصی حلال نعمت کو چھوڑ کر دوسری جگہ دل پھنس جاتا ہے. دل جس کا لگ گیا کسی زلف یار میں, کیا پھر جی کیا لگے گا اس کا کسی کاروبار میں. دل پھنس گیا اور پچھلے حلال نعمت کو چھوڑ دیا, بیوی کو چھوڑ دیا, دوسری جگہ نکاح کر لیا, اور چونکہ یہ جو نکاح تھا یہ صورت پرستی کا انجام تھا, کیونکہ صورت دیکھ کے پاگل ہو گئے, وہ ادھر کی صورت دیکھ کے پاگل ہوئے, ادھر کی صورت دیکھ کے پاگل ہو گئے. اب چند دن میں جو اس کے اخلاق کھلے, یا یوں کہو کہ بد اخلاقیاں سامنے آئیں, اور ٹر 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 اس کی شروع ہو گئی, بکواس شروع ہو گئی, لڑائی شروع ہو گئی, ناچاری شروع ہو گئی, تو اب وہ بیچارے سر پکڑے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اچھی والی محبت والی جگہ چھوڑ دی اور اس کو اپنا لیا, کیسی بد اخلاق زندگی, جہنم بن گئی ان کی. یہ ہوتا ہے. تو پھر آخر کار جو ہے وہ عورت چھوڑ کر اس کو بھاگ گئی, کیونکہ وہ تو صورت پرست تھی اور وہ مال کی ہرس تھی, بھاگ گئی. پھر آخر بیچارے یہ پہلی کی طرف رجوع ہوئے اور اسے معافی مانگی, پھر کہیں جا کے ان کی زندگی میں کوئی سکون آ جائے. ایک نہیں دسیوں ہزاروں واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں صرف نگاہ کی حفاظت نہ کرنے سے. اور میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اپنے کو بہادر نہ سمجھیں. شیطان اور نفس کے مقابلے میں جس نے اپنے کو بہادر سمجھا وہی گر پڑا, گٹر لائنوں میں گر گیا. اپنے آپ کو بہادر مت سمجھو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے, میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا کہ اس کی چالوں کا جواب دیتے رہو, یا یہ فرمایا کہ جب شیطان تمہیں بہکائے تو کیا کہو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. تو اپنے کو بہادر نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تو بڑے پاک باز ہیں اور ہم اس بیماری میں اس مرض میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے. میرے شیخ فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ انسان کو جتنی قدرت ہوتی ہے اتنا گناہ کر بیٹھتا ہے. جس کو گناہ کی عادت ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ بدکاری کے مقام تک پہنچ جائے, مگر اگر آنکھ سے دیکھ کر گناہ کر سکتا ہے, کیونکہ آنکھ سے دیکھنا بھی آنکھوں کا زنا ہے, تو گناہ تو ہو گیا. اسی طرح سے جس کو قدرت ہوتی ہے وہ چھو کر گناہ کر لیتا ہے, تو جس کو اور زیادہ قدرت ہوتی ہے وہ اور آگے بڑھ جاتا ہے, لیکن جانتا ہے کہ اگر اور آگے بڑھا تو رسوائی ہوگی, میرا پیٹ کھل جائے گا, تو چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہے. چلو بھائی نگاہی خراب کر لیں تو ضرور میں ہی مزہ لے لیں. تو اس لیے اس گناہ سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ تو سب جانتے ہی ہیں, میں اس بات کی صرف تکرار کر رہا ہوں اپنی نصیحت کے لیے, دوستوں کی نصیحت کے لیے بھی, کہ بھائی آنکھ بچانا جو ہے وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے, مشکل عمل ہے, لیکن خدا تعالیٰ نے اس پر انعام بھی بہت بڑا رکھا ہے. حلاوت ایمانی کا وعدہ فرمایا ہے, من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ, ایمان کی حلاوت اس کو نصیب ہو جائے گی, گویا زندگی کی حلاوت اس کو نصیب ہو جائے گی, ایمان پر خاتمہ اس کا مقدر ہو جائے گا, خدا تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا. اس سے بڑی کیا چیز ہوگی, خدا تعالیٰ کا وہ محبوب بن جاتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے اور جو مشکل کام کر لیتا ہے. مثلا جو آدمی بھینس اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے تو بکری مرغی کیسی آسانی سے اٹھا لے گا. تو فرمایا کہ جو آدمی نگاہ کی حفاظت کر لے گا, شریعت کے تمام احکامات اس کو آسان ہی نہیں بلکہ لذیذ ہو جاتے ہیں, حلاوت کی وجہ سے, کیونکہ حلاوت ایمانی عطا ہو گئی. اور حلاوت ایمانی کی جو علامت ہے وہ یہی ہے, استلذاذ الطاعت, ہر عبادت میں اس کا جی لگنے لگتا ہے, بلکہ پر شوق ہوتا ہے, وہ نماز پڑھتا ہے تو اگلی نماز کے انتظار میں رہتا ہے. ابھی تفسیر میں بتا رہے تھے معرف القرآن کے اندر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سرحدوں کی نگرانی کرنے والے کے لیے کس قدر اجر و ثواب ہیں, بڑا بڑا اجر و ثواب اس میں لکھا ہوا ہے. تو اس وقت تو سرحدوں کی نگرانی کا ہم نہیں کر سکتا, ہر آدمی نہیں کر سکتا, لیکن فرمایا کہ صرف یہ سرحد کی نگرانی پر اجر و ثواب نہیں ہے, بلکہ رباط کا لفظ جو استعمال کیا ہے, رباط کہتے ہیں سرحدوں کی نگرانی کرنے والے کو, تو اس میں یہ آدمی بھی شامل ہے جس کو ایک نماز سے اگلی نماز تک کا انتظار رہتا ہے, یہ بھی دین کی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے. تو اس میں اور بھی چیزیں ہیں, وہ تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ استزاد و تعاد اس کو مل جاتا ہے. ابھی نماز پڑھ کے آیا ہے, اب دوسری نماز کا دھیان ہے کب اللہ کے حضور حاضری ہوں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا وجہ کیا, ہم کو نماز میں تو دل نہیں لگتا بلکہ جی چراتے ہیں, تو معلوم ہوا کہ ہم کچھ ایسے گناہوں کے اندر ملوث ہیں کہ نماز ایک نماز سے دوسری نماز کی ہمیں فکر نہیں ہے, وہ لذت نہیں ہے نماز میں. کہ اگر ایک دفعہ ایک سجدے کی لذت ہمیں عطا ہو جائے تو پھر سجدے سے سر اٹھانے کو جی کب کرے گا, جی کب کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عبادات میں لذت عطا فرمائے, حلاوت عطا فرمائے, اللہ تعالی اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرمائے. تو بہت زیادہ ضرورت ہے یہ اسمارٹ فون سے بچنے کی. جس کو شدید ضرورت ہو واقعتاً اپنے ساتھ انصاف کرے. ہم تو مسئلہ بتا دیتے ہیں, بات بتا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, لیکن ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ہم اپنے ساتھ انصاف کریں, اپنے ساتھ احسان کا معاملہ کریں, اپنے پہ ظلم سے بچیں. گناہ کر کے انسان خود اپنے ہی پہ تو ظلم کرتا ہے, کسی پہ کیا کرتا ہے, اللہ پہ کیا, اللہ کا ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں. تو خدا کے لیے ہم, میں بھی اور سب دوست بھی اپنے اوپر احسان کریں کہ اس کا محاسبہ کریں کہ جو یہ اسمارٹ فون ہے ہم اسے اس کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. اگر کر سکتے ہیں تو عافیت اسی میں ہے کہ اس کو خیر آباد کہہ دیا جائے، بائی بائی کر دیں آپ. ہاں اگر شدید مجبوری ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو اس کی تدابیر پوچھیں اپنے مربی سے، اپنے شیخ سے، اس کی اطلاع کریں کہ ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جو ہے اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہمارے کاروباری مجبوری بھی ہے، نوکری کی مجبوری ہے، تو اس کی کیا تدبیر ہم کریں. انشاءاللہ تعالی وہ تدبیر بتائی جائے گی، اور وہ تدبیر کیا ہوتی ہے وہ در حقیقت خدا تعالی کی طرف سے ان کے نیک بندوں پر الہام ہوتی ہے. میری رسوائیوں پر آسمان رویا، زمین روئی، میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا. بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا، تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا. جو طالب ہوتا ہے نا، طالب اصلاح کا، تو خدا تعالیٰ اس کی برکت سے تدبیر شیخ کو عطا فرما دیتے ہیں. ہاں جو طالب ہوتا ہے، جیسی طلب رکھتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ اس کے بقدر اس کا معاملہ فرماتے ہیں. جیسی پیاس ہوتی ہے ویسا پانی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. تو طالب کے صدق کی وجہ سے، طالب کی طلب کی وجہ سے، طالب کی پیاس کی وجہ سے خدا تعالیٰ اس کے اصلاح کا جو ہے تدبیر شیخ کو الہام کر دیتے ہیں. اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے کہ شیخ ہم کو حقیر سمجھے گا، کیا سوچے گا کہ اتنے برس سے ہم ساتھ ہیں اور ہم اس مرض میں مبتلا ہیں، بلکہ صدق دل سے جو ہے اس کو اطلاع کر دے. جب دیکھے کہ ہمارے ہی عادت نہیں چھوٹ رہی تو پھر اس کو اطلاع کر دے، اور پھر جو تدبیر وہ بتائے تو اس پر صدق دل سے عمل کرے. ہاں پہنچنے میں ہوگی جو پہنچنے میں ہوگی تو بے حد مشقت، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی. مشقت ہوگی گناہ چھوڑنے میں، لیکن آج ہم مشقت اٹھا رہے ہیں، خدا کی قسم اگر ہم نے مشقت نہ اٹھائی تو مرنے کے بعد بے حد افسوس ہوگا، بہت پچھتاوا ہوگا، اور یہ عمل اس کو اتنا ہلکا لگے گا کہ وہ حیرت زدہ رہ جائے گا کہ ہم نے ان گندگیوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے سودے کو چھوڑ دیا، کیسی حماقت کا ہم نے کام کیا. تو لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو کرنا ہے ہمیں آج ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی کی قدر نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لمحات کو قیمتی بنا دے. ایک ایک لمحہ میرے عزیزوں اللہ کی امانت ہے اور بے حد قیمتی ہے، بے حد قیمتی ہے. ہم اپنے لمحات کو قیمتی بھی بنا سکتے ہیں اور ہم اپنے اوقات کو ضائع کر کے بالکل بے قیمت اور گرا ہوا بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انجام ہمارے اختیار میں دے دیا ہے، والعاقبۃ للمتقین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انجام متقین کے ہاتھ میں ہے. آپ چاہیں تو اپنی زندگی کو برباد کر دیں، اور ہم چاہیں تو اپنی زندگی کو انتہائی قیمتی بنا لیں. نہ دنیا چھوڑنی پڑے گی، نہ روزی میں کمی ہوگی، بلکہ روزی میں برکت ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہتے کہ برکت ایک لاکھ کمائی ہے تو دو لاکھ ہو جائے، اس کو برکت نہیں کہتے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ برکت کے معنی ہے قلیل کثیر النفع، تھوڑی ہو لیکن نفع اس کا زیادہ ہو، پوری پڑ جائے، آرام سے گزر بسر ہو جائے، یہ برکت ہوتی ہے. اور اگر برکت نہیں ہے، جو کہ گناہوں سے برکت اٹھ جاتی ہے، گناہوں سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور آدمی پریشانی رہتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، پریشان رہتا ہے، تو گناہوں سے بچنا جو ہے یہ ضروری ہے، اور اپنی زندگی کو ہم قیمتی بنا لیں، پھر موقع نہیں ملے گا. جیسے عرض کیا تھا کہ دنیا دار العمل ہے، یہاں بدلہ نہیں ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں عمل نہیں ہے. ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے بھی اللہ کے سامنے پیش کر دو، جیسے کہ وہاں کفار کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ بھیج دے تو ہم سارا ہی مال جو ہے آپ کو یہاں پہنچا دیں گے، یعنی دنیا میں جا کے ہم صدقہ کر دیں گے، لیکن اب جو ہے وقت ختم ہو چکا، اب تھوڑی کچھ کا فائدہ ہوگا. تو اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، خدا تعالیٰ مجھے بھی اور ہر مسلمان کو جو ہے اپنی زندگی کی قدر نصیب فرما دے، اور ہم کو شرم و حیا عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا، اللہ سے شرم و حیا. شرم و حیا کی حقیقت ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے جزیل عطا فرمائے. بڑی بڑی کتابوں سے، تفاسیر سے، ایسے خلاصے کے جملے، ایسے بلیغ جملے ہم کو سنا گئے، سکھلا گئے کہ کیا کہیے, یعنی ہماری تو اس تک پہنچ کبھی ہو ہی نہیں سکتی, اشر اشر بھی نہیں ہو سکتی جو ہمارے شیخ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے جملوں میں کس قدر بلیغ باتیں ہم کو سمجھا گئے ہیں, بتلا گئے. فرمایا کہ شرم کی حقیقت کیا ہے, ان مولا کا لا یرا کا حیث نہ کا, یہ شرم کی حقیقت یہ ہے کہ تیرا اللہ تیرا مولا ایک لمحہ بھی تجھے اپنی نافرمانی میں نہ پائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہاتھوں ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو پھر ہم کیسے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں, چاہے رات میں ہوں, تنہائی میں ہوں, اندھیرے میں ہوں. اور اللہ تعالیٰ ستاری بھی فرماتے ہیں, میں زبان کے گناہوں میں ایک بات یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ اپنے گناہوں کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے. اس طرح سے بھی انسان زبان سے گناہ کر دیتا ہے بعض اوقات, کہ اپنے کسی گناہ کا اظہار کرتا ہے دوستوں سے یا یاروں سے کہ فلاں فلاں گناہ کیا تھا, یا موبائل میں گندی چیز دیکھی تو اس کا تذکرہ کر رہے ہیں میں نے بھی دیکھا تھا. تو یہ زبان سے اظہار کرنا بھی گناہ ہے. کیا حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تیری ستاری فرمائی, تو نے اندھیرے میں گناہ کیا, اللہ نے اس کو مخلوق پر ظاہر نہیں کیا, لیکن صبح ہوتے ہی تو نے جو ہے دوست یاروں میں بری صحبت, جو اکثر انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو بری صحبتوں میں زیادہ رہتے ہیں. غفلت زدہ لوگوں میں رہنے سے وہ بھی غفلت زدہ ہو جاتے ہیں, اور ہوشیار لوگوں میں رہنے سے ہوشیار ہو جاتے ہیں آخرت کے ہوشیار. ایک آدمی آخرت کا ہوشیار ہے, ایک آدمی دنیا کا ہوشیار ہے. ہاں فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ اہل الجنت بلہن, جو اللہ والے ہوتے ہیں بھولے والے ہوتے ہیں, لوگ ان کو وہ کر دیتے ہیں, لوٹ بھی لیتے ہیں بعض لوگ چکر باز مکر, تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھولے والے بیوقوف ہیں, بیوقوف نہیں ہوتے, بھولے والے ہوتے ہیں اللہ والے. جیسے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہمارے حضرت نے سنایا, فرمایا کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت میں دبانا بہت اچھا جانتا ہوں, تو حضرت نے اجنبی آدمیوں سے نہیں دباتے تھے, کوئی بھی اللہ والے ایسی خدمت کا موقع نہیں دیتے, لیکن اس نے اتنا اصرار کیا تو اچھا بھائی تم اپنا دل خوش کر لو دبا لو, اور اس نے واقعتاً اتنا اچھا دبایا کہ حضرت کو نیند آ گئی, اور جب بیدار ہوئے تو ساری جیبیں صاف. تو اب یہ آدمی کہے کہ نعوذ باللہ یہ بیوقوف ہیں, تو یہ ہم خود ہی جہالت کرتے ہیں, بلکہ اللہ والے بھولے بھالے ہوتے ہیں. تو خیر, تو ایک آدمی دنیا کا ہوشیار ہے, ایک آدمی آخرت کا ہوشیار ہے. دنیا میں ہوشیاری کر کے مال کما لیا, لیکن آخرت اس نے گنوا دی اپنی, چکر بازی کر کے, دھوکے بازی کر کے, ادھر ہاتھ مارا ادھر ہاتھ مارا, اس کو بے قوف بنا دیا, دھوکہ دے دیا, جھوٹ بول کے بھیج دیا. لیکن یہ چالاک تو ہے, لیکن یہ آخرت کا ہوشیار نہیں ہے. دنیا کا ہوشیار ہے, آخرت کا ہوشیار نہیں. تو ایسی صحبتوں میں بیٹھ کر پھر انسان کی زبان بھی ویسے ہی چلتی ہے. تو یہ بھی ایک گناہ ہے, اپنے گناہ کا اظہار, کہ اللہ تعالیٰ نے تو ستاری فرمائی, تو نے مخلوق میں اس گناہ کو, ارے میں نے بھی دیکھا تھا یہ, میں نے بھی یہ کیا تھا. تو یہ بھی ایک زبان کا گناہ ہے. ضمنی بات ایک سامنے آ گئی تھی اس وقت. تو بہرحال بھائی, گناہ سے بچنے کی ہم پوری کوشش کریں کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اور عبادات کرنے میں, نماز پڑھنے میں, اللہ اللہ کرنے میں, کلمہ شریف پڑھنے میں, جو بھی عبادت ہم کریں, یہ یاد رکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کی نیت کیا کریں, کہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دو حق ہیں, میرے مرشد فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, ایک محبت کا حق ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے. محبت کا حق عبادات کرنا, اور عظمت کا حق گناہ سے بچنا. بس یہ دو تار مل جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, بالکل بیڑا پار ہے انشاءاللہ تعالیٰ. خدا تعالیٰ یعنی خالق دو جہاں ہمیں مل جائیں گے. وشاہ دو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا, جمال شمس کا نور قمر کا, نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی, حلاوت نام پا کے کبریا کی. اب جو اللہ کا نام لے گا تو میرے مرشد کے الفاظ ہیں, خدا تعالیٰ ہمیں بھی ایسی لذت عطا فرما دے کہ جب اللہ والے اللہ کا نام لیتے ہیں تو دونوں جہان شربت روح افزا سے بھرے معلوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی لذت عطا فرما دے, اور حسی لذت بھی اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرما دے, تو پھر کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گناہ سے خوب ہمت سے بچنا ہے, آنکھ کے گناہ سے بھی, اور بری صحبت سے خود بھی بچیں اور اپنی اولادوں کو بھی بچائیں. بری صحبت ایسی ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ فرمائے کہ پانی کتنی نرم چیز ہے, لیکن جب لوہے کو لگتی رہتی ہے تو لوہے جیسی سخت چیز کو بھی زنگالود کر کے برباد کر دیتی ہے. فرمائے کہ اسی طرح بری صحبت میں بیٹھے رہنے سے متقی کامل آدمی بھی برباد ہو جاتا ہے. تھا اگر وہ چھوڑے نہیں بری صحبت میں خود جانا. فرمایا کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنے لوگ جو آتے ہیں برے لوگ آتے ہیں گناہگار لوگ بھی آتے ہیں اللہ والوں کے پاس تو ان کو نقصان نہیں ہوتا وہ ان کو بھی تو بری صحبت ملتی ہے پھر. تو فرمایا کہ اس میں فرق ہے ایک نیک آدمی بری صحبت میں جا کر بیٹھے تو وہ اس کو نقصان پہنچائے گی اور ایک نیک آدمی ہے اس کے پاس بری صحبت والا آتا ہے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے فیض اٹھاتا ہے تو اس کا اثر اس پر آتا ہے بری صحبت والے پر اثر آتا ہے اس کے نور کا اثر اس پہ آتا ہے. یہ ہے قاعدہ یعنی آپ کی طلب پہ بات ہے کیونکہ آپ بری صحبت میں گئے تو گویا آپ کو برائی کی طلب ہے اس لیے آپ کو جس جیسی طلب تھی اس کا ویسا اثر آپ کو مل گیا. جب آدمی اللہ والے کے پاس جاتا ہے تو آپ کی نیت صادق ہے آپ کی نیت نیکی کی ہے تو اس کا اللہ والے کا اثر آپ کو نیک آ گیا. تو اس میں یہ بات ہے تو اللہ تعالی ہمیں بری صحبت سے بھی بچائے کیونکہ بری صحبت ہی سے انسان جو ہے گناہوں میں پڑ جاتا ہے غفلت میں پڑ جاتا ہے. اور یہ اسمارٹ فون کی جو ہے صحبت یہ بھی تو ایک صحبت ہے یہ ایک برا ساتھی ہے ایک برا دوست ہے یہ اسمارٹ فون. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے فتنے سے حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمده الناس علیہ وفی روایت ویحبه الناس علیہ قال تلک عاجل بشر المؤمن رواہ مسلم. حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس شخص کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے جو نیک کام کرتا ہے اور لوگ اس کے کاموں کی تعریف کرتے ہیں اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, کیا اس کے اعمال خیر کا ثواب قائم رہتا ہے یا باطل ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تعریف کرنا مومن کے لیے فوری خوشخبری ہے اور اصل خوشخبری آخرت میں ہے. تشریح میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یعنی جب اخلاص کے ساتھ صرف رضائے الہی کے لیے عبادات اور طاعات کی اور پھر مخلوق بھی ایسے نیک بندوں کی تعریف کرتی ہے تو یہ مقبولیت اور محبوبیت اور تعریف اس کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں نقد انعام ہے اور نقد بشارت ہے اور آخرت میں ثواب اور درجہ سو وہ الگ ملے گا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں صلاۃ الحاجت سے متعلق کچھ مضمون رہ گیا تھا. فرمایا کہ ہر دعا کے قبل اور بعد درود شریف پڑھ لینا دعا کی قبولیت کا نہایت قوی ذریعہ ہے. علامہ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا سے قبل اور بعد دعا درود شریف پڑھنے والی دعا قبول ہو جاتی ہے کیونکہ حق تعالیٰ صرف آگے اور پیچھے کی دعا کو قبول فرما لیں اور درمیان کی دعا کو رد کر دیں یہ ان کے کرم سے بعید ہے. یعنی چونکہ درود شریف قطعی قبول ہے اللہ تعالیٰ درود شریف کو رد نہیں فرمائیں گے تو جب اول درود شریف پڑھ لیا وہ قبول ہو گیا انشاءاللہ اور آخر میں درود شریف پڑھ لیا وہ قبول ہو گیا انشاءاللہ تو درمیان میں جو کچھ مانگے گا انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احقر عرض کرتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی دنیا یا آخرت کی آئے جسمانی مصیبت ہو یا روحانی مصیبت یعنی مصیبت کے تقاضے پریشان کریں دو رکعت نماز حاجت پڑھ کر مذکورہ دعا پڑھ کر جو صلاۃ الحاجت کی مشہور دعا ہے سنت کی بار بار ہر روز دل سے دعا کریں غیب سے اسباب فلاح پیدا ہوں گے جس کا دل چاہے اپنے رب سے نصرت اور کرم کا انعام حاصل کرے. نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی قبل از ولادت بعض برکات. پہلی روایت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب سے روایت ہے کہ جب آپ حمل میں آئے تو ان کو خواب میں بشارت دی گئی کہ تم اس امت کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہو، جب وہ پیدا ہوں تو یوں کہنا، اعوذ بالواحد من شر کل حاسد، اور ان کا نام محمد رکھنا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسری روایت، نیز حمل رہنے کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصرا علاقہ شام کے محلات ان کو نظر آئے، اور یہ نور کا دیکھنا اس قصے کے علاوہ ہے جو عین ولادت کے وقت اسی طرح کا نور واقع ہوا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا كريم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، ولساننا من الكذب، واعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔